اچھا بھائی آگے سبق دیکھیے. فَتُغْلِلْ لَكُمْ مَا لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا قُرًى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِ لَعَمْرِي لَنِعْمَ الْحَيُّ جَرَّ عَلَيْهِمُ بِمَا لَا يُعَاتِيهِمْ حُسَيْنُ بْنُ زَمْزَمِ وَكَانَ طَوَاكَشْحًا عَلَى مُسْتَكِنَّةٍ فَلَا هُوَ أَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَقَدَّمِ فَتُغِلُّ لَكُمْ مَا لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا قُرًى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِ اغلّ يُغِلُّ کا معنی ہے زمین کا غلّہ اگانا. عربی میں کہتے ہیں اغلّ الارض, زمین نے غلّہ اگایا, زمین نے پیداوار دی. لِأَهْلِهَا, ہا زمین راجے ہے, آگے لفظ قرآن آ رہا ہے بھائی قرآن, اور قرآن یہ جمع ہے قریتن کی, قریتن, اور قریہ جو ہے وہ قصبے کو کہتے ہیں, قصبہ اور بستی. بھائی قصبہ کسے کہتے ہیں؟ جو دیہات سے ذرا بڑا ہو اور شہر سے چھوٹا ہو, تو یہ دیہات کی بنسبت بڑی ذرا بستی ہو اس کو قریہ کہتے ہیں, اور اس میں ضرورت کی تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں. تو قرآن جمع ہے کس کی؟ قریتن کی. اور میں نے بتلایا یہ لِأَهْلِهَا کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ قرآن کو. جب قرآن جمع ہے نا, اور جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث. تو لِأَهْلِهَا کے آخر میں واحد مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے, ہا ضمیر یہ اس قرآن کو راجع ہے. اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ تو ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں آ رہا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ قرآن جو ہے یہ فاعل ہے لا تغلو کے لیے, جو پیچھے فعل آیا بھائی, تو یہ لا تغلو کے لیے فاعل ہے, اور فعل کے فوراً بعد فاعل کا درجہ ہوتا ہے, فاعل کا مقام ہوتا ہے. تو قرآن دیکھنے میں تو یہاں ہے, لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ لأهلها سے مقدم ہے. اے لا تغل قرآن لأهلها, عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رتبے کے اعتبار سے یہ مقدم ہے. قرآن لفظوں میں تو مؤخر, لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم. اگر یہ رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہوتا, لفظوں میں بھی مؤخر ہوتا, رتبے میں بھی مؤخر ہوتا, تو پھر یہ تھا اضمار قبل ذکر اور یہ جائز نہیں. لیکن یہ لفظوں میں تو مؤخر ہے, لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے, تو لہذا یہ کامل طور پر اضمار قبل ذکر نہیں, یہ جائز ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اضمار قبل ذکر نہیں ہے, یہ جائز ہے بھائی. لِأَهْلِهَا اَيْ أَهْلِ الْقُرَى, بستیوں والے. بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمٍ, قفیز بھائی آپ فقہ میں پڑھ چکے ہوں گے, خاص پیمانہ ہوتا جس کے اندر غلے وغیرہ کو ماپا جاتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ چیزوں کو مختلف طریقوں سے بیچا جاتا ہے, بعض چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے ایک کلو دو کلو, بعض چیزوں کو گن کر بیچا جاتا ہے ایک درجن دو درجن لیں, اور بعض چیزوں کو ناپا جاتا ہے, ان کی پیمائش کی جاتی ہے. مثلا زمین خریدتے ہیں اتنے گز یا اتنے فٹ چوڑائی اتنی لمبائی, یا کپڑا خریدتے ہیں ایک گز یا دو گز, تو دیکھو لمبائی اس کی پیمائش کی جاتی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں مقدار کو دیکھا جاتا ہے. مثلا آپ دودھ خریدتے ہیں تو وہ ایک خاص برتن کے اندر آپ کو ماپ کر دیتا ہے کہ ایک لیٹر اتنے کا ہے دو لیٹر اتنے کا, یا پیٹرول لینے جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح خاص اس برتن کے حساب سے پیمائش کر کے دیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو قفیز ہے یہ خاص برتن تھا جس میں غلے کو ماپ کر بیچا جاتا تھا کہ ایک قفیز ایک درہم کا ہے, دو قفیز لوگے دو درہم, تین قفیز لوگے تین درہم کے. الفاظ کے معنی سمجھ میں آگے بھائی؟ فَتُغْلِلْ لَكُمْ مَا لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا قُرًى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمٍ. شاید بھائی جنگ کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے اور صلح ہوئی ہے, اس صلح کے اندر اب لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ دیکھو تم میں سے کوئی غدر نہ کرے. بھائی جنگ کی ہولناکی کو یاد رکھے, جنگ ایک چکی کی طرح ہے جو انسان کو پورے قبیلوں کو پیس کر رکھ دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. جنگ کی ہولناکیاں اور تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، اور اب بطور استہزاء کے اور بطور مذاق کے ان سے کہتا ہے فَتُغْلِلْ لَكُمْ کہ اگر جنگ کرو گے تو یہ جنگ تمہارے لیے غلہ اگائے گی، تمہارے لیے پیداوار لائے گی، ما وہ پیداوار، لا تغل لأهلها قرم بالعراق من قفیز و درہمی، کہ اتنا غلہ نہیں اگاتی قرن بستیاں، کون سی بستیاں، بالعراق جو کہاں پر ہیں، عراق میں، عراق کو بالخصوص ذکر کیا کیونکہ عرب کا علاقہ ریگستانی ہے، پیداوار بہت ہی کم یا بالکل ہے ہی نہیں، اور جبکہ عراق کا علاقہ تو بڑا ہی سرسبز و شاداب، اور دریا وہاں بہتے ہیں، وہاں کی سرسبزی اور شادابی مشہور ہے، خوب فصلیں وہاں ہوتی ہیں، تو خاص طور پر اس علاقے کو ذکر کیا جہاں خوب پیداوار ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے مالا تو غل لاہلیہا کہ اتنا غلہ نہیں اگاتی، عراق کے اندر بھی بستیاں، لاہلیہا بستی والوں کے لیے، من قفیز و درہمی، قفیز اور درہم کا یاد رکھیے، یہ من قفیز و درہمی، یہ من جو ہے یہ زائد ہے، کلام منفی ہے نا، لا تغل لأہلها قرم بالعراق من قفیز و درہمی، اور کلام منفی کے اندر یہ من کو زائد لے آتے ہیں بھائی، جیسے مثلا آپ کہتے ہیں لا اضرب احدا، میں کسی کو نہیں ماروں گا، لیکن یہ لا اضرب کلام منفی ہے، تو اسی کے اندر عرب بعض اوقات مین زائد لے آتے ہیں اور یوں بولتے ہیں لا اضرب من احد، لا اضرب من، تو یہ من احد اگرچہ اس وقت مین کی وجہ سے مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ منصوب ہے، مفعول ہے، اصل کلام کیا ہے، لا اضرب احدا، توجہ ہے، لا اضرب احدا، تو معنی کے اعتبار سے یہ مفعول ہے، تو اور یہ من کیا ہے، زائد، تو یہاں پر بھی من قفیز و درہمی، یہ من زائد ہے اور قفیز اور درہم یہ معنی کے اعتبار سے یہ مفعول ہیں، کہ لا تغل لأہلها قرن بالعراقی، کہ نہیں اگاتی وہ بستیاں جو عراق میں ہیں بستی والوں کے لیے، کیا نہیں اگاتی، قفیز اور درہم، عراق میں جو بستیاں ہیں وہ بستی والوں کے لیے اتنے قفیز اور درہم نہیں اگاتی جو یہ جنگ تمہارے لیے جتنے قفیز اور درہم اگائے گی، یعنی تو جنگ تمہارے لیے جو کچھ پیدا کرے گی، جو بربادیاں ہولناکیاں اور تباہ کاریاں پیدا کریں گی، ان کی گنتی جیسے عراق کے اندر بستیاں جو اپنے بستی والوں کے لیے جتنے قفیز اور درہم اگاتی ہیں، ان کی گنتی بھی ان کے سامنے ماند پڑ جائے گی، معلوم ہی نہیں ہوگی بھائی، مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، زمین سے انسان پیداوار لیتا ہے تو پھر یا تو پیداوار کو خود استعمال کرتا ہے تو دیکھو اس کو قفیز حاصل ہو رہے ہیں اس غلے کے، یا اس کو بیچ کر درہم حاصل کر لیتا ہے، اس کے لیے اپنی دوسری ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، تو گویا زمین کی پیداوار دو طرح کی ہو گئی، یا قفیز ہیں یا درہم ہیں بھائی، تو شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جنگ اتنی خوفناک چیز ہے اور اس سے تم غدر نہ کرنا، معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گیا، اب اس صلح کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم نے اس جنگ کو بیدار کیا اور پھر دوبارہ جنگ شروع کی تو یہ جنگ تمہارے لیے اتنا غلہ اگائے گی کہ عراق کی جو بستیاں ہیں وہ بھی اپنے رہنے والوں کے لیے اتنے قفیز اور درہم نہیں اگاتی جتنا غلہ کیا اگائے گی یہ جنگ اگائے، اور غلے سے کیا مراد ہے یہاں، کیا اگائے گی یہ جنگ، یعنی تباہیاں، ہولناکیاں، بربادیاں اور نقصانات جو یہ پیدا کرے گی، ان کی گنتی اتنی زیادہ ہوگی کہ عراق کی بستیاں جتنے قفیز اور درہم پیدا کرتی ہیں ان کی گنتی بھی ان کی گنتی کے سامنے کچھ معلوم نہیں ہوگی بھائی، معنی سمجھ میں آ گیا، تو یہ استہزاء کر رہا ہے کہ دیکھو جنگ سے بچنا بھائی، اگر تم نے اس کو برانگیختہ کیا اور شروع کیا تو یہ اتنی پیداوار تمہیں دے گی کہ اور کوئی دنیا کی کوئی زمین اپنے مالکوں کو اتنی پیداوار نہیں دیتی. لیکن وہ تو پیداوار دیتی ہیں قفیز اور درہم کی, اور یہ جنگ کس طرح کی پیداوار دے گی؟ تباہیوں کی اور بربادیوں کی پیداوار دے گی. یا معنی یہ ہے استہزاء, یہ بھی استہزاء, ایک معنی میں نے بیان کر دیا, یہ جنگ تمہیں کیا کرے گی؟ پیداوار دے گی. لیکن پیداوار سے کیا مراد ہے؟ کوئی نفع مراد ہے یا نقصان مراد ہے؟ نقصان. دوسری صورت کہ نفع سے نفع ہی مراد لے لیں بطور استہزاء کے. شاعر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس جنگ کو بیدار کیا تو یہ تمہیں اتنے فائدے دے دے گی کہ وہ زمینیں جو سرسبز و شاداب ہیں وہ بھی اپنے مالکوں کو اتنا نفع نہیں دیتی, اس کی وجہ سے تمہیں اتنے قفیز اور درہم حاصل ہو جائیں گے کہ وہ درہم زمینوں سے حاصل نہیں ہوتے. کیسے؟ جب جنگ تم شروع کر دو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے اندر مارے جائیں گے اور تمہیں ان کی دیتیں حاصل ہوں گی, اور بے سینکڑوں کے حساب سے تمہیں اونٹ حاصل ہوں گے. تو اگر تم نے یہ جنگ شروع کی تو تمہیں اس سے اتنا مال و دولت مل جائے گا کہ وہ زمینیں بھی اپنے مالکوں کو اتنا مال و دولت نہیں دیتی. بھائی تو یہ بطور استہزاء کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس سے مال تو بہت زیادہ ملے گا کہ اس مال کے سامنے اس زمینوں کی پیداوار بھی کسی قابل نہیں, لیکن یہ مال دیتوں کی شکل میں تمہیں ملے گا بھائی. اور مقصد وہی ہے, استہزاء کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ استہزاء کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا ہوگا, مال تو بہت ملے گا لیکن سب کچھ تباہ ہو جائے گا, سب کچھ ملیامیٹ ہو جائے گا, اور جتنے مردے زیادہ ہوں گے تمہاری دیتیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی, بڑا مال حاصل ہوگا بھائی. یہ جنگ ایسی چیز ہے بھائی. تو یہ بطور استہزاء کے کہہ رہا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ فتغل لکم ما لا تغل لاہلھا قرم بالعراق من قفیز و درہم. تو یہ جنگ تمہارے لیے پیداوار لائے گی, اتنا غلہ لائے گی کہ اتنا غلہ عراق کی بستیاں بھی اپنے رہنے والوں کے لیے نہیں لاتی قفیز اور درہم کا. لعمری لنعم الحی جر علیہم بما لا یعاتیہم حسین بن زمزمی. لعمری یہ ہے مبتدا, اور قسمی یہ خبر محذوف ہے, اور یہ عرب کے ہاں طریقہ رائج ہے وہ کلام کو حسین بنانے کے لیے یہ قسم لاتے ہیں کلام کے اندر بھائی. البتہ شریعت میں خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں. خالق کے لیے جائز ہے وہ جس چیز کی بھی قسم کھائے, لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے بھائی. اور عمر سے مراد عمر ہے, انسان وہ جو حصہ زندگی دنیا میں گزارتا ہے جو اس کی عمر ہے, اسی کو بعض اوقات عین کے فتحہ کے ساتھ بطور تخفیف کے عین کے فتحہ کے ساتھ اس کو بولا جاتا ہے. تو لعمری قسم میں فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تخفیف کے طور پر لعمری, تو لعمری میری عمر, قسمی یہ خبر محذوف ہے کہ میری قسم کس چیز کی ہے؟ میری عمر کی ہے, یعنی میں اپنی عمر کی قسم کھاتا ہوں. میں اپنی عمر کی, میں نے بتلایا یہ عمر یہ وہی عمر ہے جس کو انسان دنیا میں جتنا عرصہ رہتا ہے, آپ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے, یعنی اس دنیا میں آپ کا عرصہ حیات اب تک کتنا ہوا ہے, اسی کی قسم عربی کلام میں اٹھائی جاتی ہے. اور پھر قسم کی صورت میں اس کو عمر نہیں پڑھتے عمر, عین کے فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تخفیف کے لیے, کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے. تو لعمری یہ شاید اپنی عمر کی قسم اٹھا رہا ہے, میں اپنی عمر کی قسم کھاتا ہوں. لنعم الحی, حی قبیلے کو کہتے ہیں, قبیلے کو بھائی. جر علیہم, جر علیہم کا معنی ہے کسی کے خلاف جنایت کرنا, کسی کے خلاف جرم کرنا, کسی کے خلاف گناہ کرنا بھائی. لا یعاتیہم, آتا یعاتی کے معنی ہے موافقت کرنا, موافقت کرنا، کسی کے موافق ہونا. حسین ابن زمزم، یاد رکھیے یہ جو جنگ ہوئی تھی قبیلہ عبس اور زبیان میں ہوئی تھی، تو یہ حسین ابن زمزم جو ہے یہ قبیلہ زبیان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے بھائی حریم ابن زمزم کو جنگ میں کسی شخص نے قتل کر دیا تھا. ظاہر سی بات ہے جنگ ہو رہی ہے، دونوں طرف کے افراد قتل کر رہے ہیں، تو اس کے بھائی کو بھی اس جنگ میں کسی نے قتل کر دیا، تو اس نے عہد کر لیا کہ میں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ ہر حال میں لوں گا. اور پھر اسی دوران صلح کی باتیں شروع ہو گئیں، صلح ہوئی قبیلوں کے اندر، تو یہ صلح کے اندر بھی شامل نہیں ہوا، چھپ گیا کہ مجھے معاہدہ نہ کرنا پڑے، میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا، چاہے اس قاتل کو مار دوں یا اس قبیلے کے کسی اور خاص آدمی کو میں مار دوں کہ بھائی کے برابر خون کا بدلہ ہو جائے. چنانچہ یہ چھپ گیا، اور ادھر یہ صلح کی باتیں چل رہی تھیں، قبیلہ عبس وغیرہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. وہ جو حارث ابن عوف سردار تھا بھائی، ایک دو سرداروں کی تعریف میں ہے نا یہ قصیدہ، ایک حریم ابن سینان اور ایک حارث ابن عوف. تو یہ حارث ابن عوف کے پاس غالباً قبیلہ عبس کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، صلح کی بات چیت چل رہی ہے، تقریباً صلح ہو چکی ہے تو کچھ باتیں چل رہی ہوں گی. اور اسی دوران اس شخص نے موقع پا کر قبیلہ عبس کے ایک آدمی کو وہاں پر قتل کر دیا. اب جب قتل کیا تو پھر اسی طرح آگ کی چنگاری بھڑک اٹھی، قبیلہ عبس والے سارے لڑنے کے لیے نکل آئے تلواریں لے کر کہ اب ہم اس شخص کا بدلہ ضرور لیں گے، اور وہاں سے نکلے اور چل پڑے کہ ہم نے جا کر اس حارث ابن عوف جو سردار ہے اس کو قتل کرنا ہے. ہمارے لوگ اس کے پاس گئے ہوئے تھے، یہ اس نے سازش کی اور ان کو بلوایا اور قتل کروا دیا. تو چنانچہ حارث ابن عوف کو پتا چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو 100 اونٹ دے کر قبیلہ عبس کی طرف بھیجا. وہ تو اس غداری کے اندر شریک نہیں تھا، وہ تو صلح کی بات کر رہا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ فلاں آدمی نے دل کے اندر کینہ چھپا رکھا ہے، وہ چھپ کر حملہ کرے گا اور کسی کو قتل کر دے گا. چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو 100 اونٹ دے کر قبیلہ حبس کی طرف بھیجا، اور وہ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں. تو بیٹا وہ 100 اونٹ لے کر ان کے پاس پہنچا، اور اس حارث ابن عوف کا پیغام بھی پہنچایا گیا ان کو، قبیلہ حبس والوں کو. حارث ابن عوف نے ان کو پیغام بھیجا کہ دیکھو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غداری میں شریک ہوں اور تم اپنے مقتول کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں اپنا بیٹا بھیج رہا ہوں اس کو قتل کر کے تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو، اور اگر تم دیت لینا چاہتے ہو تو میں 100 اونٹ بھی بھیج رہا ہوں، اگر تم وہ لینا چاہو تو وہ لے لو. تو چنانچہ ان لوگوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہاں معلوم ہوا یہ شخص قتل میں شریک نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح نہ بھیجتا. چنانچہ انہوں نے اونٹوں کی دیت وہ لے قبول کر لی اور اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا. تو اسی پر تعریف کر رہا ہے شاعر اس قبیلے والوں کی، اور وہ واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے بھائی. تو شاعر کہتا ہے لعمری لنعم الحی جر علیہم بما لا یعاتیہم حسین ابن زمزمی جر علیہم. یہاں پھر میم پر اشباع کرنا ہے، زمہ پڑھنا ہے اور ساتھ واو بھی، تو اس پر الٹا پیش ڈال لیں بھائی. لعمری لنعم الحی جر علیہم، میرے عمر کی قسم یعنی میری زندگی کی قسم، لنعم الحی کیا ہے خوب اچھا قبیلہ ہے وہ. قبیلہ عبس کی تعریف کر رہا ہے شاعر بھائی، کیا ہے دیکھو جنگ پھر بھڑکنے لگی تھی، ابھی جنگ ختم نہیں، صلح پوری ہوئی نہیں، پھر ایک آدمی مارا جائے اور وہ جنگ کے بجائے 100 اونٹ لے کر پھر بھی کہہ دیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو یہ اچھائی ہے یا نہیں ہے اس قبیلے کی؟ ابھی تو دلوں کی آگ پوری طرح بجھی نہیں ہے، اور پھر کوئی آ کر قتل کر جائے تو یقیناً کوئی اور قبیلہ ہوتا، وہ کہتا جو بھی ہو جائے ہم نے اب جنگ اب صلح ختم، اب ہم جنگ پھر کریں گے ان لوگوں سے. تو کہتا ہے لعمری میری عمر کی قسم لنعم الحی کیا ہی خوب قبیلہ ہے وہ، یعنی قبیلہ عبس، جر علیہم ان کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا، ان کے خلاف جنایت کی، کس نے جنایت کی؟ آگے فاعل آ رہا ہے حسین ابن زمزمی، حسین ابن زمزم نے ان کے خلاف جنایت کی، جرم کا ارتکاب کیا، بما لا یعاتیہم ایسی چیز کے ساتھ، لا یعاتیہم کہ وہ ان کے موافق نہیں ہے، وہ ان کے موافق نہیں ہیں، یعنی وہ لا یعاتی، یہ ہم ضمیر، یہ جو ہم ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ مفعول ہے، لا یعاتی وہ موافق نہیں ہے، ہم ان کے، کون موافق نہیں ہے؟ حسین ابن زمزم، حسین ابن زمزم، لا یعاتی کے اندر ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ حسین ابن زمزم کو، اور یہ حسین ابن زمزم مرفوع ہے، یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ جے جر علیہم، ابھی میں نے بتایا جر علیہم، یہ جر فعل جو آیا یہ حسین ابن زمزم اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل، اور آگے فعل آ رہا ہے لا یعاتیہم، یہ لا یعاتی کے اندر فاعل کی جو ضمیر ہے، ہوا ضمیر، وہ بھی کس کو راجے؟ حسین ابن زمزم. اس پر پھر آپ کے ذہنوں میں وہی اشکال آئے گا کہ یہ تو ضمیر پہلے آ گئی، مرجع بعد میں آ رہا ہے، تو جواب گزر چکا کہ بھائی حسین ابن زمزم لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن یہ کس کے لیے فاعل ہے؟ جرہ کے لیے، تو اس کا مقام جرہ کے فوراً بعد ہے، تو لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، لہذا اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا ٹھیک ہے. تو وہ موافق نہیں تھا، حسین ابن زمزم موافق نہیں تھا ہم ان لوگوں کے، ان لوگوں کے. اب ہم ضمیر سے کیا مراد ہے؟ دونوں احتمال لے سکتے ہیں آپ، اپنے قبیلے والے، ہم ضمیر سے کون مراد ہیں؟
اپنے
اس حسین ابن زمزم کے اپنے قبیلے والے، یعنی قبیلہ زبیان والے، حسین ابن زمزم اپنے قبیلے والوں کے موافق نہیں تھا. توجہ ہے، کیا معنی موافق نہیں تھا؟ یعنی اس نے تو جنایت کی ہے، اس نے تو دل میں کینہ چھپایا ہوا تھا، یہ تو صلح نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ اپنے قبیلے کے موافق نہیں ہے، معلوم ہوا وہ تو صلح ہی چاہ رہے ہیں، انہوں نے کسی قسم کی غداری نہیں کی، یہ ان سے ہٹ کر اس نے خود اپنی مرضی سے ایک فیل کیا ہے، تو یہ ان کے موافق نہیں ہے، یہ تو غدر کر گیا لیکن انہوں نے کوئی غدر نہیں کیا. یا ہم ضمیر لوٹا دے قبیلہ عبس کو کہ حسین ابن زمزم یہ قبیلہ عبس والوں کے موافق نہیں ہے، وہی معنی، یعنی اس نے تو غدر کیا ہے لیکن قبیلہ عبس والے اس کے موافق نہیں، یعنی ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی غدر کینہ وغیرہ نہیں ہے کہ وہ غدر کر رہے ہیں، معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ان کے موافق نہیں ہے، یعنی اس نے تو غدر کیا ہے لیکن وہ لوگ غدر والے نہیں ہیں، انہوں نے غدر نہیں کیا، یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. لعمری لنعم الحی جر علیہم بما لا یعاتیہم حسین ابن زمزمی، میری عمر کی قسم کیا ہی اچھا قبیلہ ہے وہ، یعنی قبیلہ عبس، جر علیہم ان پر جنایت کی حسین ابن زمزم نے ایسی چیز کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ موافق، کہ حسین ابن زمزم ان کے ساتھ اس چیز میں موافق نہیں ہے، یعنی اس غدر میں. معنی سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. وَكَانَ تَوَاكَشًا عَلَى مُسْتَكِنَّةٍ فَلَا هُوَ أَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَقَدَّمِ. طوا یطوی کے معنی ہے لپیٹنا، لپیٹنا، اور قرآن میں بھی ہے وَيَوْمَ نَطْوِ السَّمَا، جس طرح ہم آسمان کو کیا کر لیں گے؟ لپیٹ لیں گے. کشحن، کشحن پہلو کو کہتے ہیں بھائی، پہلو یہ پسلیوں کے نیچے والا حصہ، بھائی میں نے بتلایا تھا، ذکر کیا تھا کوکھ کو بھائی، تو بہرحال پہلو اور جانب مراد. طوا کشحن، تو طوا کا کیا معنی؟ لپیٹنا، اور کشحن کا کیا معنی؟ پہلو. عربی میں کہتے ہیں طویت عنہ الکشح، میں نے پہلو کو اس سے موڑ لیا، میں نے پہلو کو، یعنی میں نے اس سے پہلو تہی کی، اعراض کیا، معنی سمجھ میں آیا. اور اگر اس کا صلہ علا آ جائے، تواکشن علی قضا، جیسے یہاں پر ہے تواکشن علی مستقر، اگر اس کا صلہ علی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز چھپانا، کوئی چیز دل میں رکھنا. مستقنتن، یاد رکھو کن یقین کنن کے معنی ہیں چھپنا، بھائی چھپنا چھپنا، کن یقین ضرب یضرب، اور کن یکن ہو باب نصرا تو اس کا معنی ہے چھپانا. میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ مضاف اگر باب ضربہ سے آئے تو وہ لازم ہوگا، اور اگر باب نصرا سے آئے تو وہ متعدی ہوگا. دو لفظ یاد رکھیں، ضابطہ یاد رہے گا. فر یا فرو، دیکھو باب زاربا سے ہے اور اس کا معنی ہے بھاگنا، اور یہ ہے فعل لازم. اور مد یا مدو، یہ ہے باب نصارا سے اور یہ ہے متعدی. مد یا مدو کا معنی لمبا کرنا، کھینچنا، تو مفعول چاہیے، کس چیز کو لمبا کیا، کس چیز کو کھینچا، معنی سمجھ میں آ گیا. تو کن یقین اگر باب زاربا سے ہو تو کیا معنی، چھپنا لازمی ہے، خود چھپنا. اور کن یا کنو اگر باب نصارا سے ہو تو کیا مانا، چھپانا، اس کے لیے مفعول چاہیے. اور اسی سے ہے مکنون، بھائی قرآن میں آتا ہے کہ کتاب مکنون، مکنون کہتے ہیں چھپائی ہوئی چیز. مکنون کا کیا مانا، چھپائی ہوئی چیز، یعنی جو پوشیدہ ہو، پوشیدہ ہو. اور اسی سے ہے استکنا، استکنا کے معنی بھی چھپنے کے ہیں، چھپنے کے. تو اسی سے ہے مستقنن، چھپنے والا، اور مستقنتن، چھپی ہوئی چیز. اور یہ کینے اور بغض کو کہتے ہیں، کینہ اور بغض. اور اس کو مستقنتن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کینہ اور بغض بھی دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے، بظاہر معلوم نہیں ہوتا، دکھائی نہیں دیتا، پتہ نہیں چلتا. فلا ہوا ابداہا، ابدا یبدی کے معنی ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنا. ولم یتقدم، تقدم کا معنی ہے پیش قدمی کرنا، پیش قدمی کرنا. وکان تواکشن علی مستقنتی، فلا ہوا ابداہا ولم یتقدمی. وکان، ہوا ضمیر اس میں راجع ہے حسین ابن زمزم کو، اور وہ جو حسین ابن زمزم تھا، تواکشن علی مستقنتی، اس نے کینے کو دل میں چھپایا، اس نے کیا کیا تھا، کینے کو دل میں چھپایا تھا. فلا ہوا ابداہا، نہ تو اس نے اس کو ظاہر کیا، ولم یتقدمی، اور نہ اس پر کوئی پیش قدمی کی. معنی سمجھ میں آ رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو غدر نہ کرنا، حسین ابن زمزم نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی، جم کی آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس میں اس کا قبیلہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اس نے اپنے دل میں کینہ چھپا کر رکھا تھا، نہ تو اس نے اس کو ظاہر کیا، کسی کے سامنے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. ظاہر کر دیتا، کسی کے سامنے ذکر کر دیتا تو پتہ چل جاتا اور ہم خیال رکھتے، ایسا واقعہ پیش نہ آتا. اور ولم یتقدمی، اس نے کوئی پیش قدمی بھی نہیں کی، یعنی کوئی اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کا پتہ نہیں چلنے دیا. اگر اس نے زبان کے بجائے عمل سے ہی کسی طرح کوئی ایسا قدم پہلے اٹھانے کی کوشش کی ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس واقعے سے جو قتل کی ہو، جو قتل ہو گیا، اس سے بچاؤ ممکن ہوتا. لیکن نہ تو اس نے کسی سے زبان سے ذکر کیا، اور نہ ہی اپنے کسی عمل کے ذریعے اس کینے کا اظہار کیا، اور اسی لیے کسی کو پتا نہ چلا اور یہ واقعہ پیش آیا. معنی سمجھ میں آ گیا. وکان تواکشن علی مستقنت فلا ہوا ابداہا ولم یتقدمی، اور اس نے، حسین ابن زمزم نے اس کینے اور بغض کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا، تو نہ تو فلا ہوا ابداہا ولم یتقدمی، نہ تو اس نے اس کو ظاہر کیا یعنی زبان وغیرہ سے، ولم یتقدمی، اور نہ اس پر پیش قدمی کی یعنی عمل وغیرہ کے ذریعے. وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي. قضاء يقضي کے معنی ہے پورا کرنا، حاجت کہتے ہیں ضرورت کو. اتقی، اتقا یتقی کے معنی بچنا. عدوی، میرا دشمن. ورائی، ورائی کا معنی میرے پیچھے، ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے، کسی چیز کے پیچھے، چاہے وہ سامنے کی طرف ہو یا پیچھے کی طرف. مثلا کوئی شخص آپ کے سامنے دیوار کے پیچھے ہے تو کہیں گے ہوا ورا الجدار، وہ ہاں. تو ورا کا معنی کسی چیز کے پیچھے جو ہو، تو ورائی میرے پیچھے. ملجم یا ملجم، الجم یلجم، اس کا معنی لگام پہنانا، لگام. عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے تو وہ گاف کو کس سے بدل دیا جاتا ہے؟ جیم. تو لجام عربی میں لگام کو کہتے ہیں، فارسی سے یہ لفظ آیا ہے، اسی سے فعل بنا لیا. الجم یلجم، لگام پہنانا، کسی جانور اور حیوان کو لگام پہنانا. تو الجم یلجم، اس میں فاعل کیا آئے گا؟ ملجم، لگام پہنانے والا. اور اس میں مفعول کیا آئے گا؟ ملجم، جس کو لگام پہنائی گئی. اور یاد رکھیے اس شعر میں دونوں روایتیں آئی ہیں، ملجم بھی اور ملجم بھی. اگر یہ ملجم ہو تو معنی ہے لگام پہنانے والا، یعنی وہ سوار مراد ہے. سواری کو لگام کون پہناتا ہے؟ وہی سوار، تو وہ سوار مراد ہے، شہ سوار. اور اگر ملجم پڑھیں تو جس کو لگام پہنائی گئی، یعنی وہ گھوڑے مراد ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي، اور حسین ابن زمزم نے کہا کہ ان قریب میں اپنی حاجت پوری کر لوں گا. کس نے کہا؟ ہاں، تو پیچھے تو آیا تھا کسی سے اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اب آگے آ رہے ہیں اس نے کہا میں اپنی حاجت پوری کر لوں گا. بھائی معنی یہ ہے اس نے اپنے دل میں کہا ہے، اپنے آپ سے کہا، یعنی سوچا اس نے کہ سأقضي حاجتي، یعنی اس نے یہ سوچا ہوگا. شاعر کیا بتلا رہا ہے؟ کہ اس نے یہ سوچا ہوگا. وقال، اور اس نے کہا، سأقضي حاجتي، میں قریب اپنی حاجت پوری کر لوں گا. کون سی حاجت؟ وہ جو میں نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا ہے، وہ اس نے اپنے دل میں سوچا ہوگا. وقال سأقضي حاجتي، اور اس نے کہا اپنے دل میں کہ میں قریب اپنی حاجت پوری کر لوں گا. ثم اتقی، پھر میں بچ جاؤں گا عدوی، اپنے دشمن سے، بالف، ایک ہزار کے ذریعے، من ورائی، میرے پیچھے جو ہیں ملجمی، شہ سوار. تو میں بچ جاؤں گا اپنے دشمن سے، ایک ہزار شہ سواروں کے ذریعے جو میرے پیچھے ہیں، یعنی میرے قبیلے والے. یہ اس صورت میں ملجم کر کیا معنی کیا؟ شہ سوار. کس کے ذریعے میں بچوں گا؟ ایک ہزار شہ سواروں کے ذریعے، یعنی جو میرے قبیلے والے ہیں. یا ملجم پڑھ لیں، میں بچ جاؤں گا اپنے دشمن سے، ایک ہزار گھوڑوں کے ذریعے جن کو لگام پہنائی گئی ہے، یعنی میرے قبیلے والے جو ہیں ان کے جو گھوڑے تیار کیے ہوئے ہیں، ایک ہزار جو میری پشت پر ہیں وہ میری مدد کریں گے، ان کے ذریعے میں بچ جاؤں گا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي، اور اس نے کہا ان قریب میں اپنی حاجت پوری کر لوں گا، پھر میں اپنے دشمن سے بچ جاؤں گا اپنے پیچھے، ایک ہزار شہ سواروں کے ذریعے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.